منگل 28 اپریل کے سربین کے ساتھ شفی نتیجہ مئی کا سلام. نیپالی زلزلے سے ہونے والی اموات نے 5,000 سے تجاوز کیا, 10,000 تک کا اندیشہ اور اب بیماریاں پھیلنے کا خوف. متاثرین میں سے ایک نے کہا,
سب لوگ کہہ رہے ہیں سوائن فلو آ چکا ہے پھر سے یہاں پہ, مہاماری, ڈائریا, کولیرا, یہ سب کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ ایک جیون زلزلے کے کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. نیپال میں سنیچر کو آنے والے زلزلے میں انسانی اموات کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے. نیپالی حکومت نے کہا ہے کہ زلزلے سے جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے وہ اس میں بری طرح سے گھر گئی ہے. سارا حسن.
وزیر اعظم سشیل کورائلا نے کہا کہ دور افتادہ ہمالیائی دیہات سے مدد کی اتنی زیادہ اپیلیں آ رہی ہیں کہ حکام کے لیے ان سب کا جواب دینا مشکل ہو رہا ہے. متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے خیمے, خوراک اور دوائیں تقسیم کی جا رہی ہیں. زلزلے کے مرکز کے قریب ایک گاؤں میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے کہا کہ وہاں آدھے سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے ہیں. اسی دوران شدید بارشیں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں.
ادھر نیپال میں امدادی سامان لے جانے والا C-130 طیارہ 58 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچا ہے. سرکاری ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ان میں نیپال میں پاکستانی سفارت خانے کے اہل خانہ بھی عملے کے اہل خانہ بھی شامل ہیں. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان دسمبر میں سزائے موت پر عمل درآمد کی بحالی کے بعد سے 100 افراد کو پھانسیاں دے چکا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والے ملکوں کی صف میں شامل ہوتا جا رہا ہے. ہارون رشید.
ایمنیسٹی کہتی ہے کہ صرف 4 ماہ میں 100 لوگوں کو پھانسیاں دے کر پاکستانی حکام یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں. ایمنیسٹی نے کہا ہے کہ موت کی یہ کنویئر بیلٹ جرم اور دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کے حل میں قطعی طور پر مددگار نہیں ہو سکتا, اس لیے اسے فوری ختم کیا جائے. دوسری جانب حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ ملک میں شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے.
انڈونیشیا میں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزائے موت پانے والے 9 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں. ان افراد میں 8 غیر ملکی شامل ہیں. انڈونیشیا ان افراد کو معافی دینے کی بین الاقوامی اپیلیں پہلے ہی رد کر چکا ہے. امکان ہے کہ ان لوگوں کو آج رات فائرنگ کر کے موت کی سزا دے دی جائے گی. ان قیدیوں کو ان کے ورثہ سے آخری بار ملنے کی اجازت دی گئی ہے. کراچی میں سنجیدہ بحث اور علمی اور تخلیقی سرگرمیوں کے لیے دا سیکنڈ فلور نامی ادارہ قائم کرنے والی سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کے خلاف آج اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں مظاہرین نے سبین محمود کی تصویروں کے پلے کارڈ سے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے. سبین محمود نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے ورثا کے ساتھ مذاکرے کا اہتمام کیا تھا, جس کے چند گھنٹوں بعد ہی نامعلوم افراد نے انہیں گولیاں مار کے قتل کر دیا. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب حکام کہتے ہیں کہ ایک دھماکے میں ایک فوجی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں. اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ دوسرا حملہ ہے. ادھر پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد میں پولیس کے مطابق دیسی ساختہ بم کے دھماکے میں ایک شخص مارا گیا ہے. افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں حکام کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان پچھلے 3 دنوں سے لڑائی جاری ہے, جس میں افغان حکام نے طالبان کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. بھارتی حکومت نے 9,000 این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیموں کے لائسنسز منسوخ کر دیے ہیں. سہیل حلیم.
حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تنظیمیں اپنے مالی گوشوارے جمع کرانے میں ناکام رہی ہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ لائسنسوں کی بحالی تک یہ تنظیمیں ملکی اور غیر ملکی امداد نہیں لے سکیں گی. ان این جی اوز نے فوری طور پر حکومت کے اس اقدام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے, مگر سول سوسائٹی گروپس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں پر تنقید کو روکنے کی کوشش ہے.
گوگل نے کئی یورپی اخباروں کے ساتھ اشتراک کے معاہدے کیے ہیں تاکہ انہیں آن لائن پیسے بنانے میں مدد دے سکے. سنا گلزار.
گوگل تسلیم کرتا ہے کہ وہ اخبارات کے ساتھ تعلقات میں غلطیاں کرتا رہا ہے. اخبارات کا شکوہ ہے کہ گوگل مفت میں خبریں شائع کر کے کسی حد تک ان کی فروخت اور اشتہاروں کی آمدنی میں کمی کا باعث بنتا رہا ہے. گوگل نے اب اخباروں کے ساتھ مل کر نئے ڈیجیٹل پروجیکٹس میں $16 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کے معاہدے کیے ہیں, جن میں صارفین کی نوعیت کے حساب سے ان تک اشتہارات پہنچانے اور خبری مواد پر مبنی ایپس وغیرہ شامل ہیں.
افغانستان کے کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں ایک گاؤں پر مٹی کا تودا گرنے سے 52 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کہتے ہیں کہ اس قدرتی آفت سے 100 سے زیادہ مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں. سڑک کے حادثوں کے بعد امدادی کارکنوں کے جلد از جلد پہنچنے کے لیے 3 برس پہلے متعارف کرائے گئے ای کال نظام یا سسٹم کو نئی کاروں میں لازماً نصب کرنے کا ایک بل یورپی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. توقع ہے کہ وہ اس بل کے حق میں ووٹ دے گی. اور نائجیریا میں تیل کی سرکاری کمپنی کے آڈٹ سے پتا چلا ہے کہ اس نے اس دور میں جب اس پر کرپشن کے الزام لگ رہے تھے حکومت کو 750 کروڑ کی اضافی ادائیگی کر دی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے یہ یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
خبروں میں ابھی آپ نے سنا کہ نیپال میں اختتام ہفتہ آنے والے تباہ کن زلزلے سے ہونے والی اموات کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی ہے. حکومت کہتی ہے کہ جس پیمانے پر تباہی آئی وہ بس سے باہر ہے اور دور دراز سے آنے والی مدد کی درخواستوں کا جواب تک دینے کی اس میں سکت نہیں. ہرچند کہ دور دراز کے متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز, خیمے, اشیاء خوردنوش, دوائیں وغیرہ گرا رہے ہیں, لیکن امدادی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ انہیں نیپال کے اندر امدادی اشیاء لانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے. نیپال میں صرف ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے جو دارالحکومت کٹھمنڈو میں ہے اور قدرے چھوٹا ہے, اور امدادی اشیاء لانے والی فلائٹس کو تاخیر کا سامنا ہے. نیپال کا تباہ کن زلزلہ اور اس کے مضمرات آج بھی سیربین کا بڑا موضوع ہیں, جس کے طبی, جغرافیائی, سماجی اور انتظامی پہلوؤں پر ہم نظر ڈالیں گے. اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ہم نے کچھ سے بھی بات کی ہے کہ جو ملبے سے زندہ نکال لی گئی. اور زلزلہ جب آتا ہے, جو اسے جھیل جاتا ہے, اس پر کیا بیتتی ہے, یہ سب پروگرام میں شامل ہے. لیکن سب سے پہلے آنکھوں دیکھا احوال. کاٹھمنڈو سے شکیل اختر.
تباہ شدہ عمارتوں سے زلزلے کے چوتھے روز بھی لاشیں نکل رہی ہیں. مرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. زلزلے سے کاٹھمنڈو کی سینکڑوں عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں, کچھ پوری ڈھہ گئی ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے ماہرین منہدم عمارتوں کے ملبوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سی عمارتوں سے لاشیں نکالی جا چکی ہیں. لوگ ملبے ہٹانے کا انتظار کر رہے ہیں. ان میں کھلیشوری بسنت بھی شامل ہیں. ان کے 2 نو عمر بیٹے بھی 6 منزلہ عمارت میں دبے ہوئے ہیں.
کوئی
ابھی مدد کے لیے نہیں آیا, ابھی کوئی نکال کھلیشوری کہہ رہی تھی کہ آخری رسوم کی ادائیگی کے لیے کم از کم میرے بیٹوں کی لاشیں تو مجھے دے دیجیے. ہزاروں مر چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کم از کم 10,000 افراد بری طرح زخمی ہیں. طبی مدد کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں. پوری دنیا سے امداد اور امدادی ٹیمیں نیپال پہنچ رہی ہیں, لیکن مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی. مقامی لوگ برہم ہیں.
اب 4 دن ہو گئے, ابھی سپلائی وغیرہ تھوڑی بہت
کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے
اور دوائیں وغیرہ اور یہ سب کی
کچھ بھی نہیں ہے.
کافی کا
صرف بڑے لوگوں کے لیے,
بڑے لوگ
جو ادھر
ہم لوگ کے لیے
تکلیف ہے نا, ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے آتا ہے, جو ادھر سڑک میں سو رہے ہیں نا ان لوگوں کے لیے خاص کچھ نہیں ہے.
اور جو کیسے آپ لوگ ابھی کہاں سو رہے ہیں؟
ہم لوگ راستے میں سو رہے ہیں.
ابھی راستے میں جدھر یہ کھلا زمین پڑا ہوا ہے ادھر ہی سوتے
ہیں.
کاٹھمانڈو کے لاکھوں شہری بے بسی میں کھلے میدانوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. 15 سالہ مانوشی بھی ایسے ہی ایک کیمپ میں پناہ گزی ہیں.
وہ جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی صاف نہیں ہے, سب گندا ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یہاں پہ سب جگہ پر فور پھینکا ہوا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کب تک بھوکمپ آئے گا. 72 گھنٹے تک کہتے ہیں, لیکن کب کا کون آ کر کیا کہہ دیتے ہیں. سب لوگ وہیں پہ مان جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو ٹینٹ ہے یہاں پہ سب لوگ تو نہیں رہ پا رہے. لائن میں بیٹھتے بیٹھتے کھانا ختم ہو جاتا ہے. کون لاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لاتا ہے. تو یہ پرابلم کو کیسے شارٹ آؤٹ کریں گے؟ सब लोग कह रहे हैं स्वाइन फ्लू आ चुका है फिर से यहाँ पे, महामारी, डायरिया, कोलेरा, ये सब कौन सॉर्ट आउट करेगा? एक जीवन जल दे के कोई ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता।
काठमांडू और उसके अतराफ के लाखों लोग इमदाद के इंतजार में हैं। अवाम खौफ और बेयकीनी की गिरफ्त में हैं। मजहब, सकाफत और सियाहत का यह हसीन शहर इंतहाई शदीद मुश्किलों से गुजर रहा है। काठमांडू में जिंदगी मामूल पर आने में अभी कई मुश्किल मरहलों से गुजरना होगा। शकील अख्तर, BBC, काठमांडू।
नेपाल में जिलजिले के बाद ऐसे कौन से इलाके हैं जो जहां अब तक रसाई नहीं, पहुंच से बाहर है वो, और वहां पर रहने वालों पर क्या बीतती है और उनके लिए क्या हो पाया है, इसे जानने के लिए मैंने काठमांडू में सीनियर सहाफी CK लाल से बात की।
अभी तक की हालत ये है, दिन में 3 बजे के करीब गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से तकरीबन 5,000 मारे गए हैं और 9,000 के करीब घायल हैं। मगर इन डेटा पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी कितनी इतनी जगहें हैं जहां कोई पहुंच नहीं पाया है। दिन भर जैसे ही बारिश होती रही और कुछ अपर रिचेज में, हिमालयन एरिया में जो स्नो स्टॉर्म कहते हैं ऐसा भी रहा है, तो अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि कितने होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है, तो वो भी अंदाजा ही लगा रहे हैं।
ठीक है, तो सीकेलाल जी, कौन से अभी ऐसे है इलाके जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं पहुँचे? कितने वहाँ पर लोग रहते होंगे लगभग?
लगभग ऐसा है कि UN का एक असेसमेंट है, वो बता रहा है कि 8 मिलियन 80 लाख के लोग इस जलजले से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली तो उससे ज्यादा है। तो उस 80 लाख में से अगर देखें तो 60 लाख के तकरीबन ऐसी जगहों पर है जहां सड़क का एक्सेस है, बाकी के 20 लाख जो है वो ऐसी जगहों पर है जहां सड़क से पहुंचना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है और हर जगह हेलीकॉप्टर के लिए बड़ी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकती, छोटी हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है। उनके लिए भी जो मौसम है वो भी, मौसम भी ठीक रहा तभी उस हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर पहुंच सकता है। इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है वो हुकूमत का जो वीकनेस है, जितने भी रेस्क्यू टीम्स है उनका कोऑर्डिनेशन इतना कमजोर है जिसकी वजह से सारा डेटा आ नहीं पा रहा है। मगर अंदाजन 20 लाख के लोग ऐसी जगहों पर हैं जहां की गवर्नमेंट का फुल एक्सेस अभी भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिन सूबों में चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो भी हेडक्वार्टर्स में है, उनकी भी एक्सेस रिमोट एरियाज में नहीं है।
अभी सीकेलाल जी, आपने जिक्र किया कि हेलीकॉप्टर ही जा सकते हैं, बड़े नहीं बल्कि छोटे जा सकते हैं, तो कितने हैं हेलीकॉप्टर्स नेपाल के पास, छोटे और बड़े, और कितने मजीद चाहिए?
ऐसा है कि चाहिए कितना, इसका पे हो जाता है कि हेलीकॉप्टर का और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अभी भी वैसे भी एयरपोर्ट पर पार्किंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो जरूरत तो बहुत है मगर उतना हैंडल करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो भी नहीं है। अभी जो दिख रहा है जो नेपाल का अपना है, नेपाल के आर्मी का है, उसके बाद हिंदुस्तान से आया है, चाइना से आया है, तो लग रहा है अगर अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हो तो इससे भी काम किया जा सकता है। मगर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से इसका भी फुल यूज नहीं हो पा रहा है जैसे लग रहा है।
तो अभी आपने जिक्र भी किया खुद भी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की फौज भी रिलीफ का सामान लेकर काठमांडू पहुंची है, और कौन कौन मुल्कों की फौज पहुंची है और क्या क्या सामान लाई है?
सबसे पहले तो हिंदुस्तान से आ पहुंचा था वो बड़े विमान में, एयरक्राफ्ट में, हेलीकॉप्टर भी लेकर के, और उसके साथ वहाँ की कुछ सिविल सोसाइटी वाले भी आ रहे हैं। उसके बाद चाइना का था, फिर उसके बाद आना शुरू हुआ इजराइल का आया, पाकिस्तान से आया, स्पेन का टीम आया है, तो अभी तो चारों ओर से इतने लोग आ रहे हैं क्योंकि सबको दिखाई पड़ रहा है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन अफेक्टेड है. 8 to 10 million पीपल, छोटे एक कंट्री का पॉपुलेशन से ज्यादा लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं और इतनी तबाही है तो हर जगह से लोग आ रहे हैं. लेकिन ज्यादातर लोग क्ल्यूलेस नजर आते हैं कि इतना मुश्किल तरैन है, कहाँ जाया जाए, कहाँ से काम शुरू किया जाए, क्या करें. 60 to 70 thousand हाउसेज डिस्ट्रॉयड बिल्कुल हैं, तो उनको टेंट्स पहुंचाना है. कुछ तो मिसमैच भी है, रिक्वायरमेंट कुछ और है और कुछ और लेके पहुंच रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी मेडिसिन लेकर के पहुंचे किसी जगह तो मालूम हुआ कि नहीं हुआ, तो हाथ पैर टूटे हुए लोगों को इलाज करना ज्यादा जरूरी है. तो ये सब दिक्कतें हर जगह ऐसे प्रॉब्लम में आता होगा, मगर गवर्नमेंट हुकूमत की कमजोरी की वजह से, लीडरशिप नहीं दिखाने की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थोड़ा सिचुएशन.
काठमांडू से ये थे सीनियर सहाफी सी के लाल. जब जलजला सर पे आ जाए और आप मलबे में दबे हों तो क्या बीतती है. बीबीसी हिंदी सर्विस की हमारी साथी दिव्या आर्या ने नेपाल के जलजले के मलबे से जिंदा निकाले जाने वाली लड़की से बात की, पूछा क्या हुआ था.
लगभग 11:50 अराउंड का था कि जब फर्स्ट शुक हुआ. मेरे सामने जिस घर पे मैं इतने सालों से रह रही हूँ सारा का सारा नीचे चला गया. सारा का सारा स्लीपर्स वगैरह कुछ ध्यान में नहीं था, मोबाइल्स कहाँ पे कुछ ध्यान में नहीं है. मुझे सीधे के सीधे मैं नीचे थर्ड फ्लोर से, मुझे 2 सेकंड नहीं लगे होंगे मैं ग्राउंड फ्लोर में आ गई. और मैं नीचे आके बाहर आ गई, सारे के सारे लोग भाग रहे थे. तो अल्टीमेटली ऐसा लगा था कि फाइनली एटलीस्ट मैं बच गई. अब ये हो गया कि जिंदा है तो खाना पड़ेगा, पानी चाहिए. तो जितना भी हो वो वहाँ पे पैसे थे उतने, जो पॉकेट्स में जितने थे उतने ही पैसे हमारे पास. अल्टीमेटली ये हो रहा ना कि बच तो गए, अब फिर से बचने के लिए पैसे चाहिए. सारे के सारे फैमिलीज में ये कि हमारे यहाँ सिर्फ लाइफ बच गई, लेकिन बाद में लाइफ को जो सपोर्ट करने वाली नेसेसिटीज है वो सारा का सारा यहीं पे दफन हो गया. कुछ भी नहीं है अभी, एक मैट्रेस नहीं है, एक ब्लैंकेट नहीं है. आप देख सकते हैं जितना भी कुछ है, बेड वहीं पे पड़ा है. अब आप देख सकते हैं जितने भी ऊपर ये शील्ड वगैरह है ना, जो एकेडमिक्स में हम फर्स्ट सेकेंड आने के वजह से मेरा भाई और मेरे हमारे शील्ड्स वगैरह वहीं पे शो हो रहे हैं. कुछ भी नहीं है, नथिंग. जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं कुछ नहीं है, सारे के सारा वहीं पे दफन हो चुका है.
मलबे से जिंदा निकाली गई लड़की जो बीबीसी हिंदी सर्विस की हमारी साथी दिव्या आया से बात कर रही थी, जो जलजले से गुजरे उस पर वाकई क्या बीतती है. सन 2005 की बात है, दोनों कश्मीर और उस वक्त के सूबे सरहद पाकिस्तान के इलाकों में भी जलजले ने तबाही मचाई थी. बीबीसी उर्दू सर्विस की अब हमारी साथी ताबिंदा कोकब उस वक्त पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के अपने आबाई इलाके में थी. मैंने तबिंदा कोकब से पूछा कि नेपाल में जलजले की खबर सुनकर एहसासात और जज्बात क्या थे.
पहाड़ लर्जे होंगे तो लोगों को क्या महसूस हुआ होगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमने झेला. और जब जलजले की शिद्दत देखी तो ऑलमोस्ट वही थी जैसे कि यहाँ आया तो पहला जुमला जो मेरे मुंह से निकला था वो यही था कि उफ खुदाया, ये तो बिल्कुल हमारे वाली शिद्दत का जलजला है, लोगों पर क्या बीती होगी.
तो जैसा कि आपने खुद कहा कि जिंदगी में आपकी ये सानिया गुजर चुका है और इस किस्म के वाकयात तो इधर उधर आते रहते हैं, तो ये आप खुद भी लर्जी इस खबर को सुन करके, तो माजी किस तरीके से दस्तक देता रहा जहन में, किस तरह से आपने खबरों में घिरे हुए महसूस किया.
शफी, चूंकि डिजास्टर ये सानहा बहुत बड़ा था, हमारा भी और अब नेपाल में भी बिल्कुल वही शिद्दत है, उसी तरह हलाकतों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है. तबाह हुई हुई मंजिलें, जमीनें उखड़ी हुई लाशें, ये सब तो शायद बिल्कुल वैसा ही है और हर डिजास्टर में ऐसा होता ही है. लेकिन खुद को उस सानहे के साथ जुड़ा हुआ मैं इस तरह से पाती हूँ कि जैसे आज ही मैंने सुबह एक खबर पढ़ी कि एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया. तो ये वो फीलिंग है जो उस वक्त जलजले में जब हम पर वक्त आया था तो सबसे ज्यादा हावी रहने वाला जज्बा था कि हम ये जानते थे कि इस सानहे के बाद बहुत सारे लोग नहीं रहे, लेकिन जब कोई दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते बाद, इवन महीने बाद, एक खातून तो 3 महीने बाद निकली थी, तो तब خود پر, چاہے ہم انہیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ہر زندگی کے لیے جذبات بالکل اسی طرح سے آتے تھے اور خوشی کا وہ جو تاثر تھا ہمارا وہ اسی طرح سے آتا تھا. اور اب بالکل نیپال سے جب اس طرح کی خبریں میں سنتی ہوں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے میں وہی موجود ہوں اور بالکل وہی ماضی جو ہے خود کو دہرا رہا ہے اور میں اسی منظر میں پھر سے قید ہو گئی.
تو جس وقت زلزلہ آیا تھا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اور آپ نے اس کو جھیلا بھی تھا, تو اس وقت کیا کیا یاد آیا تھا, دعائیں, والدین, رشتے دار, اور اس وقت کیا فیلنگ تھی, کیا دل چاہ رہا تھا کیا کریں اور کیا نہ کریں؟
شفیع, میں اپنے گھر سے کافی دور تھی, کو لگ بھگ 17-18 کلومیٹر دور کسی گاؤں میں موجود تھی اور کسی نے بھی اتنی بڑی آفت دیکھی ہی نہیں تھی, تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن پھر جب زمینی راستے منقطع ہو گئے, موبائل فون اس زمانے میں وہاں پر کشمیر میں بالکل نہیں تھے اور رابطہ نہیں تھا, تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے خاندان میں کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے. بس ایک دعا تھی جو میرے لب پر تھی کہ یا اللہ مجھے لاوارث نہ کرنا, کیونکہ کوئی امید نہیں تھی کہ شہروں میں یا گاؤں میں دیہاتوں میں کچھ بھی بچا ہو, کیونکہ جس جگہ میں تھی وہاں سب کچھ تباہ تھا اور تقریباً گاؤں کے گاؤں نیچے پہاڑ سے نیچے جا رہے تھے.
تب ان دکھوں کا 2005 کے کشمیر کے زلزلے کے وقت وہ ساتھ وہاں تھی, آج کل بی بی سی میں ہماری ساتھی ہیں. نیپالی معاشرہ اس زلزلے کی قدرتی آفت کے بعد کے حالات سے کیسے نمٹ رہا ہے اور مختلف نوعیت کے خدشات کس نوعیت کے ہیں, متاثرہ علاقے کی جغرافیائی ہے کیا, اس پر میں نے بی بی سی نیپالی سروس کے نوین سنگھ کھڑکا سے بات کی جو بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار بھی ہیں.
دیکھیے, سب سے پہلے تو جو بھوچال آئی اس کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے وہ تو ہے ہی, اس کی وجہ سے کتنے لوگ مرے, کیا ہوئے, یہ ہم کو ابھی بھی انفارمیشن آ رہی ہے, فگرز آ رہی ہے, خاص کر کے ایریل شاٹس جو ہوا سے ہیلی کاپٹر سے تصویر لیے ہیں وہ زیادہ تر دکھ رہے ہیں. لیکن اب کیا دکھ رہا ہے کہ بھوچال کی وجہ سے جو لینڈ سلائڈس, جو بھوسخلن جو گئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی کافی سارے گاؤں, کافی سارے سیٹلمنٹس بہ گئے ہیں یا دبی ہوئی ہے, یہ بہت ہی خطرناک خبر آ رہی ہے.
اچھا, تو یہ جو علاقہ ہے پورا کا پورا جہاں پہ پورا بھوچال زلزلہ آیا ہے, سارا پہاڑی ہے یا کچھ میدانی ہے, دریا یا اس سے ملتا جلتا بھی ہے؟
نہیں, جو دیکھیے اپی سینٹر جو اس کی کیندر بندو جو تھی اپی سینٹر وہ پہاڑی ہے, تو اس کی وجہ سے جو اس کی جو زون ہے, جو بھوچال کی جو شیتر ہے وہ سبھی پہاڑی ہے, اس لیے ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچی. ماؤنٹ ایوریسٹ ویسے یہ اس زون میں, یہ ارتھکویک کے زون میں ڈائریکٹلی نہیں دکھ رہی ہے, پھر بھی ماؤنٹ ایوریسٹ تک ہل گئی. تو اس لیے آپ انمان لگا سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے. اور دیکھیے یاد کیا کرنی ہے کہ ان پہاڑی علاقوں میں لوگ کہاں رہتے ہیں, وہی پہاڑ میں رہتے ہیں, پہاڑ کی سلوپس میں رہتے ہیں, تو وہی ہل جائے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے.
ٹھیک, تو اچھا ابھی آپ نے خود ہمالیہ کا بھی ذکر کیا, سنا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی میں کمی ہو گئی ہے, پہاڑ دھس گیا ہے, کیا حقیقت کیا ہے؟ مجھے اس لیے کہ اڑ رہی ہے تو میں نے سوچا آپ سے بہتر کون ہوگا بتانے والا.
دیکھیے یہ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے, سمسیا پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ سیٹلائٹ جو بتاتی ہے سیٹلائٹ اچھی تصویر نہیں دے رہی ہے, کیونکہ ابھی وہاں بہت موسم گڑبڑ ہے تو بادل ہے. تو میں نے جو ویگینکوں سے بات کی جو امریکہ میں ہیں, یہاں ہیں, وہ کافی جانکار ہیں ان کے, وہ سبھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ موسم کلیئر ہوگی اور سیٹلائٹ اچھی تصویر دے گی اور وہ بتائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سب جو جگیاسا, یہ پرشن ہے, یہ سب کے سب پرشن آ رہی ہے کہ وہاں کی کون سے پہاڑ کو کیا ہو گیا.
بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار یہ تھے نوین سنگھ کھڑکا. تازہ خبر اسٹوڈیو میں آ رہی ہے کہ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ آبنا ہرمز میں ایرانی بحریہ نے ایک امریکی مال بردار بحری جہاز کو انتباہ دینے والی فائرنگ کی ہے. سکلین امام نے اس کی تفصیل پر نظر رکھی ہے. جی سکلین.
شفیع, ابھی مختلف ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں, رائٹرز سے اور امریکی محکمہ دفاع کا جو بیان آیا ہے وہ, اس سے یہ اب تک سمجھ میں آئی ہے بات کہ امریکہ کا ایک مال بردار جہاز آبنا ہرمز, جو کہ ایران اور عمان کے درمیان ایک بحری گزرگاہ ہے, وہاں سے جب وہ نکل رہا تھا تو ایران کی نیوی کے لوگوں نے وہاں پر آ کر اس کے ارد گرد کو فائرنگ کی اور اس کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلے. تو سعودی عرب کا جو ایک چینل ہے العربیہ, اس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ پھر جہاز کو وہ ٹو کر کے یا اس کو مجبور کر کے ایران کے پانیوں میں لے گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایران کی بحریہ کے لوگوں نے اس جہاز کے اوپر چڑھے ہیں اور وہاں پہ کوئی انسپیکشن کی ہے, اور امریکی محکمہ دفاع نے جو اس پر جو رد عمل جو ظاہر کیا وہ یہ کیا ہے کہ ابھی تک ان کے مطابق اس جہاز پر کوئی امریکی شہری سوار نہیں تھا. اس پہ جو جہاز کی ملکیت ضرور امریکہ کی ایک کمپنی کی, لیکن امریکی شہری اس جہاز پر نہیں تھے, جو عملہ تھا وہ دوسرے ملکوں کا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس جہاز کی مدد کے لیے امریکہ کا جو بحری بیڑا موجود ہے وہاں پر خلیج فارس میں, اس سے انہوں نے فوراً ایک ڈسٹرائر جو ہے یعنی نیوی کا وہ روانہ کیا ہے. ابھی تک اتنی خبریں آ رہی ہیں, مزید تفصیلات کا ہم انتظار کر رہے ہیں. فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ریسٹرین کی گئی ہے. ایرانی جو تصدیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی بحریہ کے جو کچھ عملے کے لوگ ہیں وہ امریکی مال بردار جہاز میں انسپیکشن کے لیے چڑھے ہیں اور اس کو گھیر کر اپنے پانیوں کی طرف لے گئے تھے.
سخلان امام, بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نیپال اور پاکستان میں آئے زلزلے میں کیا مناسبت ہے اور پاکستان سے وہ کیا سبق سیکھ سکتا ہے, احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف کھلنا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل ختم ہونے پر 4 وکٹوں پر 236 رنز بنائے تھے. مومن الحق آخری اوور میں 80 رنز بنا کر ذوالفقار بابر کی گیند پر ایل بی ڈبلیو ہوئے. وہاں ریاض, محمد حفیظ, یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. تمیم اقبال 25 اور امر القیس 52 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. محمود اللہ نے 49 رنز اسکور کیے. محمود اللہ اور مومن الحق نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 95 رنز کا اضافہ کیا. پاکستانی فیلڈرز نے تمیم اقبال اور امر القیس کو کیچ کرنے کے 3 مواقع ضائع کیے, جبکہ ذوالفقار بابر نے اپنی ہی گیند پر مومن الحق کا کیچ ڈراپ کیا. اوپنر سمیع اسلم اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. 8 ماہ بعد تبدیل شدہ بالنگ ایکشن کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میں واپس آنے والے آف اسپنر سعید اجمل ٹیم میں شامل نہیں. وہ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ون ڈے اور 1 T20 کھیلے تھے جن میں انہیں صرف 1 وکٹ مل سکی تھی. پاکستانی ٹیم 2 تیز بالرز جنید خان, وہاب ریاض اور 2 اسپنرز ذوالفقار بابر اور یاسر شاہ کے ساتھ میدان میں اتری ہے. سری لنکا کا دورہ کرنے والی پاکستان اے اور سری لنکا اے کے درمیان دوسرا غیر سرکاری ون ڈے میچ کل ہمبنٹوٹا میں کھیلا جائے گا, جبکہ تیسرا ون ڈے 2 مئی کو کولمبو میں ہوگا. نیوزی لینڈ کے بیٹسمین مارٹن گپٹل نے کاؤنٹی کرکٹ میں ڈربی شائر کی طرف سے کھیلتے ہوئے گلاسٹر شائر کے خلاف ڈبل سینچری بنا ڈالی. ان کی 227 رنز کی اننگز میں 29 چوکے اور 11 چھکے شامل تھے. یہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کی پہلی ڈبل سینچری ہے. مارٹن گپٹل نے حالیہ ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ناقابل شکست 237 رنز اسکور کیے تھے, جو عالمی کپ مقابلوں میں کسی بھی بیٹسمین کی سب سے بڑی انفرادی اننگز بھی ہے. 5 بار کے عالمی چیمپئن رونی اور سولیون عالمی سنوکر چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. انہوں نے میتھیو اسٹیونز کو 5 کے مقابلے میں 13 فریم سے شکست دی.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سماجی کارکن صحافی سبین محمود کو گولی مار کر اس اختتام ہفتہ ہلاک کیے جانے پر پاکستان میں شدید رد عمل ہوا ہے. صحافیوں نے مظاہرے کیے, اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور پاکستان کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان سے بھی بات. لیکن سربین کا نصف ہے, اس موقع پر خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی.
امریکی محکمہ دفاع کے حکام نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ آبنائے ہرمز میں ایک مال بردار امریکی جہاز کو ہوائی فائرنگ کے بعد ایران کی بحری حدود میں لے گئی ہے۔ نیپال میں سنیچر کو آنے والے زلزلے میں انسانی اموات کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر نیپال میں امدادی سامان لے جانے والا C-130 طیارہ 58 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان دسمبر میں سزائے موت پر عمل درآمد کی بحالی کے بعد سے 100 افراد کو پھانسیاں دے چکا ہے۔ انڈونیشیا میں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں سزائے موت پانے والے 9 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کی تیاریاں آخری مرحلے میں ہیں، اور بھارتی حکومت نے 9,000 این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیموں کے لائسنس منسوخ کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ نے ایک امریکی مال بردار بحری جہاز پر انتباہ دینے والی فائرنگ کی تھی۔ ثقلین امام نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی، اور تازہ ترین اب یہ ہے کہ حسب معمول ہے اب سب معاملہ، جہاز واپس آ گئے اور جہاں جا رہا تھا اب وہ جا رہا ہے۔ آئیے سربین کے بڑے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ نیپال کا زلزلہ اور اس کے مضمرات آج کا بڑا موضوع ہیں۔ پاکستان میں جب سن 2005 میں زلزلہ آیا تو امدادی سامان کی ترسیل اور متاثرین کی پھر سے آبادکاری کے انچارج ریٹائرڈ جنرل فاروق احمد خان تھے۔ ریٹائر ہونے کے عرصہ 5 سال بعد پہلی مرتبہ انہوں نے اس موضوع پر کسی سے، بلکہ کہیے کہ بی بی سی سے، کسی بھی میڈیا سے بات کی ہے۔ وہ میڈیا پر عموماً آنے سے گریز ہی کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کیا کہیں گے، نیپال میں اس زلزلے سے جانی اور مالی نقصان کس نوعیت کا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟
یہ بڑھ جائیں گی، خدشہ یہ بالکل بجا ہے، بڑھ جائیں گی۔ نیپال کیونکہ آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا ملک نہیں ہے، لہذا اوسطن جو ہیں ہلاکتیں پھر بھی کم ہوگی، لیکن اس فگر سے کہیں بڑھنے کا امکان ہے۔ کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں اتنے بڑے حادثے کے بعد، لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، ہوائی جو سفر ہے وہ ممکن نہیں رہتا بہت سی وجوہات کی وجہ سے، لہذا ریسکیو ٹیمیں بہت دیر سے پہنچتی ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہلاکتیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔
تو زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے تجربے کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں نیپال میں فوری طور پر کیا کیا جانا چاہیے یا نیپال کو کیا کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس قسم کے حادثے میں دو بڑی فیزز ہوتی ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ریسکیو جو فیز ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے بچنے کی عام طور پر امید نہیں رہتی جو ملبے تلے ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ 3 سے 7 دن کے اندر یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کا فیز شروع ہوتا ہے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا۔ کوئی ایفرٹ بھی اتنی نہیں ممکن ہوتی کہ ہوائی جہاز کے ذریعے اتنے لوگوں کو آپ رسد اور رسائل پہنچا سکے، لہٰذا روڈز کا کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر ٹو، لوگ اپنا گھر بار نہیں چھوڑتے، چاہے وہ پہاڑوں کی دور افتادہ جگہوں پہ کیوں نہ ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ خوراک اور وسائل کے لیے کچھ لوگوں کو نیچے بھجوا دیتی ہیں، لیکن اپنا جو گرا ہوا مکان چھت ہے اس کے قریب بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ چیز ریلیف کو مزید مشکل بنا دیتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنبوں کی صورت میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ نمبر تین، جی، ڈبلیو ایچ او کے مطابق 3 واٹ دے کال ویوز آف ڈیتھ ہوتی ہیں۔ ایک تو حادثے جس وقت ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جو ویو آف ڈیتھ ہے وہ کہتے ہیں انجریز اور زخموں کی اگر دیکھ بھال نہ کی جائے تو 7 دنوں کے اندر سیکنڈ ویو آف ڈیتھ ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے اور زخموں کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری ہوتی ہے ایپیڈیمک کی وجہ سے، کیونکہ پانی خراب ہو چکا ہوتا ہے، کھانا پینا مل نہیں رہا، ہائیجینک کنڈیشن خراب ہو جاتی ہیں، تو ودن 3 ویکس پر 3rd ویو آف ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چند ایک اقدامات کیے جائیں۔ وہ یہ ہے، نمبر ایک، تمام جو لوگ ہیں ان کو حفظان صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاکید سے یہ بنانا ضروری ہوتا ہے کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت احتیاط سے کریں۔ भूख और प्यास जरूर होती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये हो कि जो खाना पीना है वो एहतियात से हो। मेडिकल टीमें जो हैं उनको इन लोगों पर पहुंचकर जो हफाजती टीके हैं वो लगाने बहुत जरूरी हो जाते हैं, और जो जख्मी होते हैं उनको इन जगहों से निकालकर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स या वो अस्पताल जो अभी तक खड़े होते हैं वहां पर शिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके।
तो जनरल साहब, क्या हेलीकॉप्टरों के बगैर फौरी इमदादी सामान और इमदाद करने वाले लोग दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाए जा सकते हैं?
जी, इसकी एक अहम शर्त ये होती है कि हेलीकॉप्टर जो है वो मौसमी हालात पे बहुत डिपेंड करता है कि उड़ सकते हैं या नहीं। लिहाजा मैंने आपसे ये फरमाया कि जिस तरह भी मुमकिन हो जो रोड कम्युनिकेशन है उसको बाहर तौर हर सूरत खोला जाए। हमारा भी बहुत शदीद पहाड़ी इलाका था, दुश्वार गुजार था। हमने ये किया कि फिर हमने अफवाज पाकिस्तान को ये अहकाम दिए कि अगर मौसम की वजह से हवाई जहाज नहीं भी उड़ सकते तो पैदल पहुंचा जाए हर सूरत उन लोगों तक। तो ये जो एफर्ट है ये तीन चैनल्स के ऊपर कंटिन्यूसली होती है, नंबर वन एयर एफर्ट, नंबर टू ट्रांसपोर्ट की एफर्ट, और नंबर थ्री ह्यूमन एफर्ट, जो कि आप खुद सामान अपने कंधों पर लाद कर और फिर उस इलाके तक पहुंचते हैं।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जनरल फारूक साहब, कैसा कैसा सामान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में भेजा जाना चाहिए?
देखिए, जरूरियात जिंदगी तो बहुत होती है, क्योंकि जो लोग हैं उनका सब कुछ माल होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी सर्वाइवल के लिए चंद एक चीजें बहुत जरूरी है। नंबर एक पानी है, नंबर दो उनको खुराक है ना। अभी खुराक में बेताशा चीजें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ वो खुराक उनको पहुंचा सकते हैं और पहुंचानी चाहिए जो खराब ना हो। लिहाजा जैसे खजूरें होती हैं, जैसे चने होते हैं, जैसे दालें होती हैं, आपको उनको हर चीज, दूध जैसे होता है बच्चों के लिए, पाउडर मिल्क होता है, इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल चीजें जो खराब ना हो पाए वो आपको पैकेज की सूरत में बनानी पड़ती हैं, और उन जगहों तक फ्रेश जो चीजें होती हैं जैसे सब्जियां तरकारियां, ये चीजें शुरू के दिनों में नहीं चलती। इस किस्म के हादसात में बदकिस्मती से बाज लोग इससे फायदा भी उठाना चाहते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाती है, खासतौर पर बच्चों की और बच्चियों की, जो नौ बहुत छोटे बच्चे होते हैं और जो जवान लड़कियां होती हैं। लिहाजा सबसे अहम चीज ये होती है कि इस चीज को रोका जाए। उसके लिए जख्मी हालत में मां बाप बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, या जख्मी जो बच्चे हैं जब आप उनको अवैक्यूएट करते हैं तो मां बाप को आप अवैक्यूएट नहीं कर सकते। अस्पतालों में इनकी रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर निजाम होना चाहिए। बच्चों को किसी सूरत और लड़कियों को किसी सूरत किसी के हवाले ना किया जाए। जब ये जख्मों से ठीक हो जाते हैं तो फिर इनको गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश्ड कैंप्स में लाना चाहिए, जहां पर शनाख्त के बाद इनको इनके जो लवाकीन है उनके हवाले किया जाता है।
ये थे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान, जो अरसा 5 साल में पहली मर्तबा मीडिया पे बोले हैं और इस मौजू पर बोले हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी अपना ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को एक नई जहत देने का पैमान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अशरफ गनी से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी हुकूमत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को बेहतर बनाने के लिए तआवुन करती रहेगी। दिल्ली से सुहेल हलीम।
हिंदुस्तान की निगाहें इस वक्त नेपाल पर हैं, जहां जलजले की तबाही की असल तस्वीर अब उभरना शुरू हुई है। बाज़ तज़्ज़िया निगारों के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बढ़ चढ़ कर इमदाद फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये साबित भी करना चाहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में वो नेपाल के ज्यादा काम आए थे। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की नौयत भी कुछ ऐसी ही है। इंडिया वहां अपना असर रसूख बरकरार रखना चाहता है, लेकिन कुछ तज्ज़िया निगारों के मुताबिक अशरफ गनी ने अपनी खारजा पॉलिसी में चीन और पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दी है। सदर बनने के बाद वो पहले चीन गए, फिर वाशिंगटन और पाकिस्तान, और अब दिल्ली आए हैं। लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात के बाद कहा कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हुकूमतों का नहीं, दिलों का रिश्ता है, और हिंदुस्तान अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और ईरान के चैबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में शिरकत के अहद पर कायम रहेगा।
द पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन लास्ट ईयर इज अ ग्रेट बूस्ट।
उनका कहना है कि जिस तरह पुरमन और जमहूरी अंदाज में गुज़िश्ता बरस अफगानिस्तान में इख्तदार की मुंतकली हुई, उससे वहां तरक्की की रफ्तार तेज होगी।
वी आर रेडी टू वेलकम अफगान ट्रक्स एट द आईसीपी अटारी।
सदर हामिद करजई के दौर में अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान से फौजी साजो सामान हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। बताया जाता है कि आज की बातचीत में भी ये मौजू एजेंडे में शामिल था। अशरफ गनी ने कहा कि अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी का साया है और खित्ते में इस मसले से निमटने के लिए दोनों मुल्कों को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को अच्छे और बुरे खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता।
Terror cannot be classified into good and bad. It cannot be differentiated.
इस दौरे में अगरचे किसी बड़े मुहैदे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये दौरा हिंदुस्तान के लिए ये मालूम करने का अहम मौका था कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत अपने पुराने दोस्त की दोस्ती को अब किस तनाजुर में देखती है। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
अफगानिस्तान के शुमाली सूबे कुंदूज में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान गुज़िश्ते 3 दिन से लड़ाई हो रही है। अफगान हुकाम ने दावा किया है कि लड़ाई में एक अहम तालिबान कमांडर को हलाक कर दिया गया है। तफसील के साथ सैयद अनवर।
अफगानिस्तान के शुमाली सूबा कुंदूज में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान कई इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है। गुज़श्ता रोज इस सूबे के जिला इमाम साहिब में मकामी लोगों का कहना था कि तालिबान के हमले में तेजी आई है। आज अफगानिस्तान के वजारत दाखला ने एक बयान में ऐलान किया है कि गुज़श्ता रात एक बड़े हमले के नतीजे में जिला इमाम साहिब में तालिबान के एक अहम कमांडर मुल्ला मुस्तफा अपने 27 साथियों समेत हलाक हुए हैं। वजारत दाखला का कहना है कि मुल्ला मुस्तफा सूबे कुंदूज में दहशतगर्दी के हमलों के मास्टर माइंड थे। अफगान नायब वजीर दाखिला जनरल अयूब सालंगी भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए सूबा कुंदूज पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान दौलत वजीरी ने BBC को बताया कि तालिबान को ज्यादा जानी नुकसान पहुंचा है।
तो कुंदूज
वजीरी कह रहे थे सूबा कुंदूज में कमांडोज फोर्सेज या स्पेशल ऑपरेशन यूनिट के फोर्सेज 209 कोर के फोर्सेज भी पहुंच चुके हैं और पुलिस के एक यूनिट भी सूबा कुंदूज में है। इस मंसूबे की तैयारी की गई है कि दुश्मन को मजबूत दचका लगे। गोरतपा के इलाके में ऑपरेशन शुरू हुई है। दुश्मन की जानी नुकसान ज्यादा है और कोई तशवीश की बात नहीं है। दूसरी जानिब तालिबान दावा करते हैं कि सूबा कुंदूज में अफगान फोर्सेस को भी भारी जानी नुकसान उठानी पड़ी है, लेकिन अफगान हुकाम की जानिब से अभी तक फोर्सेस के हलाकत और जख्मियों के बारे में इत्तला'आत सामने नहीं आई है। सईद अनवर, BBC, काबुल।
इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में फांसियों का सिलसिला जारी रहने की शदीद मजम्मत की है। तंजीम की तरफ से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 माह के दौरान 100 अफराद को फांसी दी गई, जो बकौल एमनेस्टी एक शर्मनाक संगमील है। तफसील के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के लंदन से जारी होने वाले बयान के मुताबिक आज सुबह पंजाब में मुनीत हुसैन नामी शख्स को फांसी दी गई, जो 17 दिसंबर 2014 को पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद से दी गई 100वीं फांसी थी। 4 माह में 100 फांसियों को शर्मनाक संगमील करार देते हुए एमनेस्टी ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान सजाए मौत देने वाले सरे फहरिस्त मुल्कों में शामिल होने जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन फांसियों के खिलाफ क्यों है? तंजीम की लंदन में पाकिस्तानी तर्जुमान सुल्ताना नून।
पाकिस्तानी जो अदालतें हैं इनमें बहुत नाइंसाफी होती है। जो सबूत जो पुलिस तशद्दुद के जरिए जो हासिल करते हैं वो मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है हमारी अदालतों में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो गवाह हैं उनको बहुत आसानी से खरीदा जाता है हमारी अदालतों में, इसलिए बहुत से बेकसूर लोग हैं जिनको सजाए मौत मिली हुई है। कुछ नाबालिग अफराद हैं जिनकी जिंदगी भी खतरे में है हमारी हुकूमत की वजह से, जिनको हम जुबेनाइल्स कहते हैं, जिस तरह शफकत हुसैन का जो केस है।
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے سلسلے کو قتل کی کنویئر بیلٹ کہا ہے کہ جس کے چلنے سے بقول تنظیم کے جرائم اور دہشت گردی کی بنیادی وجوہات کا حل نہیں نکلے گا، اس لیے یہ سلسلہ روکا جانا چاہیے۔ تنظیم کے علاقائی سربراہ کے مطابق تقریباً روزانہ ایک پھانسی سے یوں لگتا ہے کہ پاکستانی حکام کے سامنے انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں رہی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ترجمان سلطان آنون:
مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ پھانسیاں دیں لوگوں کو۔ اور پھر سے میں کہوں گی کہ یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے، اور خاص طور پہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت زیادہ جو انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہیں ان کو سائن کی ہوئی ہیں، تو ہماری یہ کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہم یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن ہم کرتے جا رہے ہیں، ہر روز کرتے جا رہے ہیں۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 140 ممالک ہیں جو سزائے موت کو قانونی طور پر ختم کر چکے ہیں یا اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔
یہ تھی ظہیر الدین بابر کی رپورٹ۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد کے پریس کلبس کے سامنے انسانی حقوق اور آزادانہ اظہار رائے کے علمبردار سبین محمود کی سنیچر کی شب ہلاکت کے خلاف اور بلوچستان کے لیے انصاف کی خاطر احتجاجی مظاہروں پر اترے۔ اسلام آباد سے امبر شمسی کی سنیے یہ رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
کچھ غصہ، کچھ غم، کچھ کھلی باتیں۔ اسلام آباد کے قومی پریس کلب کے سامنے سول سوسائٹی، بائیں بازو کی جماعتیں، اساتذہ، طالب علم اور غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں نے انسانی حقوق کی کارکن سبین محمود کے قتل کے لیے انصاف مانگا۔ 100 سے زیادہ افراد نے پلاکارڈ اور سبین کی شکل کی ماسک اٹھائے رکھے تھے۔ صحافی حامد میر، جن پر گزشتہ برس قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روایتی میڈیا پر سبین پر بات نہیں کی جا رہی۔
سچ یہ ہے کہ جب راشد رحمان صاحب کو ملتان میں شہید کیا گیا تھا تو اتنا ریئیکشن نہیں تھا، اور سبین رحمان صاحب کو جب کیا گیا تھا تو اس وقت بھی اتنا ریئیکشن نہیں تھا، لیکن سبین محمود پہ جو آپ لوگوں کا ریئیکشن ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا میں آپ کو ریئیکشن نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ میڈیا کنٹرولڈ ہے، میڈیا اپنی آزادی کافی حد تک کھو چکا ہے۔
دوسری جانب گلوکار عریب اظہر نے سبین محمود کے کشادہ دلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ان کا ٹھکانہ T2F ایسی جگہ تھی جہاں سب کو اظہار رائے حاصل تھی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ بلوچستان پر T2F کے مکالمے کے بعد سبین محمود کو کیوں مارا گیا۔
مجھے نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو صرف جاننا چاہتے ہیں، ہم تو صرف کہتے ہیں کہ یار کھولو، وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمارا ملک ہے، سورج ہے، سرحد کی زمین تو چاند بلوچستان ہے، تو ہمارا حق ہے جاننا۔ لیکن یہ کہ اتنی نرمی سے اگر کوئی صرف اس ٹاپک کو چھیڑے تو یہ کون ہے لوگ جو کہ اتنی بدردی سے جو ہے ہم سب کو یہاں پہ مار سکتے ہیں، جن کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی زندگی۔ تو بس ہم کب تک کہتے رہیں گے کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلے ہیں اس شاد کے قابل۔
سابق رکن پارلیمان اور عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما بشرا گوہر کا کہنا تھا کہ جو لوگ سبین محمود کے قتل پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے۔
جو بھی حق کی بات کرتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ایک میسج دیا جاتا ہے ہم سب کو کہ اگر آپ زبان کھولو گے تو یہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ بلکہ یہ نہیں، جب سبین کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہم نے سوال اٹھایا تو ہمیں غدار کہا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کسی اور کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، اگر حق کی بات کرنا کسی اور کا ایجنڈا ہے۔
اور سماجی کارکن ماروی سرمت نے کہا کہ سبین تو صرف امن اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی،
وہ ایک ٹھکانہ چلا رہی تھی، جیسا کل حامد میر نے اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، ایک ٹھکانہ تھا جسے گوشہ امن کہا ہے حامد نے، اور اس گوشہ امن میں کیا ہوتا تھا، کوئی سوچ سکتا ہے کیا ہوتا تھا؟ گولیاں چلتی تھی کیا وہاں پر؟ وہاں پر بات ہوتی تھی، مکالمہ ہوتا تھا، مشکل ایشوز پر مکالمہ ہوتا تھا۔ اور آپ کو معاملے سے لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، جو آخری اس کی جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، جب وہ ختم ہو رہا تھا ایونٹ، سبین کے کلمات جو ہیں وہ بہت ٹیلنگ ہیں، وہ ان کو کنکلوڈ کرتے وقت یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر سنایا ہم نے یارانے نقطہ دا کے لیے امن مکالمہ، گفتگو، تمام ہائے نظر سے گفتگو۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی وکیل ہنا جلانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس واقعے سے سول سوسائٹی کا حوصلہ اور بلند ہو گیا ہے۔
پاکستان میں مساہمت کی آواز کو دبانے میں تو ہم اس سے زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے اس آواز کو اٹھانے میں، اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ حامد میر گولی کھا کے کسی غار میں چھپ نہیں گیا، آج بھی نہ کھڑا ہے، اور سلیم شہزاد کا نام ہمارے لبوں پر آج بھی ہے۔ اسی طرح جو سبین ہیں ان کے کام کے حوالے سے اور ان کے جس طریقے سے ان کے ساتھ ان کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے اور ہمارے دلوں میں لکھا ہے۔ ہم صرف سبین کو اس واقعے کے حوالے سے یاد نہیں کریں گے، ہم اس واقعے کو یاد کریں گے کہ کس خاتون کو مارا تھا، کہ وہ کیا کرتی تھی۔
اسلام آباد کے احتجاج کے دوران ایک خاتون نے مظاہرے کے پوسٹر پھاڑ کر پھینک دیے، جس پر شرکا نے کہا کہ اگر انہیں روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس مقام سے ہٹیں گے نہیں۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
یہاں پہ آ جائیں پھر آپ کو بڑی پرابلم ہو جائے گی ہمیں یہاں سے ہٹانے کی، تو اب اگر آپ نے یہ دوبارہ کیا تو پھر ہم یہاں پہ کھڑے بیٹھ جائیں گے اور یہاں سے
امبر شمسی کی تھی یہ رپورٹ۔ جمعے کی شب کراچی میں قتل ہونے والی سبین محمود کے قتل کی تحقیقات میں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی۔
کراچی پولیس کے مطابق ابھی تک اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اس سے پہلے ڈی آئی جی ساؤتھ کراچی جمیل احمد نے سنیچر کو ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کو تاخیر کی وجہ بتایا تھا۔ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر رانا لطیف کے مطابق ابھی تک کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب سابق آئی جی افضل شگری کا کہنا ہے کہ پولیس کو اس معاملے میں اس لیے اور زیادہ متحرک ہونا چاہیے کیونکہ اس کا الزام پاکستان کی ایجنسیز پر لگ رہا ہے۔
بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں، بھی جب ملازمت میں تھا تو جو کیسز ہوئے اور جہاں پہ لوگوں نے ایجنسیوں کا نام لیا تو انہوں نے اسپیسیفکلی آ کے مجھے اپروچ کیا کہ جی کہ پلیز ورک دس آؤ کیس، ورک آؤٹ دس کیس اینڈ ویل سپورٹ یو، وی ڈونٹ وانٹ آور نیم ٹو بی سوائلڈ، اور وہ دے کم فارورڈ اینڈ دے ہیلپ آؤٹ۔
افضل شکری نے مزید کہا کہ ایسے کیسز میں پولیس کو کئی سمت میں تحقیقات کرنا ہوتی ہیں۔
بیٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو اسٹیٹ اوے ہوئی دیتے اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو کراچی ہے وہ ایک ملٹیپل وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، پھر آپ کا کیا کہتے ہیں جو ٹی ڈی پی والے جو ہیں یا یہ آپ کے جو کہ ان لوگوں سے ایفیلیٹڈ ہیں، یہ بھی جو ہائی پروفائل ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو مار کے گورنمنٹ کو بدنام یا گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک سینس آف فیئر کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا جو ہے گا وہ ہے آپ کا ایتھنک ہے ممبر ہے اس کو وہ مار رہی ہے۔ چوتھا یہ ہوتا ہے گا کہ ایک آرتھوڈاکسی میں یہ بھی ہے کہ جی کہ یہ عورتیں جو ہے یہ کیوں یہ کام کرتی ہیں، تو دیر از اے لائکلی ہوڈ، تو یہ پولیس ان سارے چیزوں کو بھی دیکھتی ہے۔
کراچی پولیس کو تو اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے، اسی لیے خدشہ ہے کہ سبین محمود کا کیس بھی کہیں دیگر کیسز کی طرح سرد خانے کی نظر نہ ہو جائے۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
بلوچستان میں سب سے کم زہر بحث آنے والا مسئلہ آپ یقین کریں گے پانی کی قلت کا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی آفت بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ صرف شہر کوئٹہ کے لوگوں کی پانی کی ضرورت تقریباً 150 ملین گیلن ہے، جبکہ پانی کا محکمہ واسا صرف 40 ملین گیلن فراہم کرتا ہے۔ ماہرین برسوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر اس سنگین صورتحال کو جنگی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر حل نہ کیا گیا تو لوگوں کی اکثریت نقل مکانی پر مجبور ہو جائے گی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے مگر حکومت اس معاملے کو ابھی تک کچھ توجہ نہ دے پائی، کچھ پیش رفت نہیں ہو سکی؟ سماج فرمائیے سبا اعتزاز کی کوئٹہ سے خصوصی رپورٹ۔
پانی کے بغیر زندگی ناممکن، لیکن ان لوگوں کی زندگی پانی کے چند کنستروں کے حصول کی خاطر قطاروں میں بیت رہی ہے۔ یہ کسی دور دراز گاؤں کا حال نہیں بلکہ کوئٹہ کا منظر ہے۔ عمر رسیدہ زینت بی بی علاقے کے واحد ٹیوب ویل سے گھر تک کا میلوں کا سفر تپتی دھوپ میں پانی کا بوجھ اٹھائے کرتے ہیں تاکہ ان کے خاندان کی پیاس بجھ سکے۔ پانی کے بگڑتے بحران نے یہاں کے لوگوں کو صدیاں پیچھے دھکیل دیا ہے۔
صبح 9 بجے دے بیٹھے اتو ایک وجڑ والا بچہ 6 بوتلاں ملیاں نے، بس 6 گزارا کرنا ہے پتر، کس طرح کر کے کھچیاں بھی جانیاں، 2-2 3-3 کر کے لے کے آنی ہے۔
پانی اب ایک منافع بخش کاروبار بھی بن چکا ہے۔ اس طرح کے ذاتی واٹر ٹینکر بزنسز آپ کو کوئٹہ شہر میں ہر جگہ ملیں گے۔ اکثر لوگ جن کے پاس اچھی واٹر سپلائی ہے ذاتی ٹیوب ویلز لگا کر ان لوگوں کو اپنا پانی فروخت بھی کرتے ہیں، اور پانی ایک کال سے آپ اپنے گھر تک بھی ڈیلیور کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسی قیمت پہ جو ہر ایک کے بس میں نہیں۔ گو کہ ذاتی ٹیوب ویلز کھودنا غیر قانونی ہے، لیکن حکومت کے سپلائی اور ڈیمانڈ کے خلا کو فی الحال یہی ٹینکرز پورا کر رہے ہیں۔ صارفین مجبور ہیں، اس لیے واٹر ٹینکر مالکان پانی کی مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ مقامی لوگ انہیں واٹر ٹینکر مافیا کہتے ہیں۔
زندگی کا ایک حصہ ہے، ایسا تو ہم نے گزارنا پڑے گا، چاہیے ہمیں 10,000 کا بھی دے لوگ تو یوز کریں گے۔ اگر ہم کہیں اور سے لے لیں، پھر اگر انہوں نے کہیں پتہ چل گیا تو وہ پھر ہمیں ٹینکر دینے سے جو ہے گریز کرتے ہیں، ایک اگر دے بھی صحیح تو تھوڑا تنگ کر کے اور ریٹ زیادہ کر کے۔
سول ہسپتال کے اس فلٹر پانی کے نل پر ہر دوپہر امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ سب کی مجبوری صاف پانی ہے۔ ماہرین کے مطابق ضرورت ڈرلنگ کی نہیں، ڈیمز کی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں ڈیم کے ایک میگا پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے، تو پھر کوئٹہ کے لیے ایک بھی ڈیم کیوں نہیں تعمیر ہو سکا؟
ڈیم نہیں بنایا، 7 ارب روپے جو ہے نا اس کے پائپ لائنوں پہ خرچ کی، تمام غبن ہو گئے۔ ان پہ ہم نے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ جا کے جو ہے نا انکوائری کریں۔
زیر زمین پانی سوکھنے سے سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بھی تباہ ہو چکی ہے، کئی کسان اپنا زرعی معاش کھو رہے ہیں۔ یہاں پانی کا مسئلہ 20 سال سے ایوان اقتدار میں زیر بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ 70 سالہ محمد گل، جو کبھی بھرے باغ کے مالی تھے، آج اس بنجر زمین کی رکھوالی پر کیوں مجبور ہیں؟ سبا اعتزاز، بی بی سی نیوز، کوئٹہ۔
پانی کی اسی بگڑتی صورتحال کے بارے میں واسا کے ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان اچکزئی سے سبا اعتزاز نے بات کی اور پوچھا کہ پانی کی قلت کی نوبت آئی کیوں۔
جو پکچر بن چکی ہے کوئٹہ واٹر سپلائی کی، وہ انتہائی بھیانک ہے، اور جو کرٹیکل سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ معمولی سرخی پاؤڈر لگا کے یا معمولی اقدامات سے نہیں حل ہو سکتی ہیں۔ اتنی کرٹیکل پوزیشن میں ہم آئے کہ میرے ساتھ کوئی ایڈوجیولوجسٹ ہوا کرتا تھا، انہوں نے 2025 کا بتایا تھا کہ 2025 سے بالکل یہاں سے مائگریشن شروع ہو جائے گی۔ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ 2020 تک ہم لوگ پہنچے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کی سطح خطرناک لیول تک نیچے جا چکی ہے، تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈرلنگ اور واٹر ٹینکر مافیا کو روکا جا سکے؟
قوانین موجود ہے، یہ نہیں کہ ٹینکر مافیا کے لیے یا جو غیر قانونی بور لگ رہے ان کے لیے قوانین موجود ہیں، اس کے باوجود امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ دڑا دڑ شہر کے اندر اور شہر کے باہر بور لگ رہے، روزانہ بور لگ رہے، ان کی اطلاعات بھی دی جاتی ہے، تھوڑا بہت وہ ہوتی ہے، پولیس وغیرہ جاتے، اس کے بعد وہ کام شروع کر جاتے۔ یہ وہ پانی جو صدیوں سے یہاں زیر زمین تھا، اسی کو کھینچ کھینچ کے ہم لوگ ختم کر رہے ہیں، اور یہ اگلے نسلوں کا پانی اس وقت جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ اگلے نسلوں کا پانی ہے، ہم استعمال کر کے ان کو ختم کر رہے ہیں۔
جنرل مشرف کے دور میں ایک میگا پروجیکٹ پر اربوں روپے بھی ڈالے گئے تھے، تو کیا بنا ان پلانس کا؟
دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ الگ ڈیم اور منگی ڈیم، کوئٹہ سے کوئی 75 کلومیٹر کے فاصلے پہ منگی ڈیم کا انہوں نے وہ منصوبہ بنایا تھا، بلکہ یہ میں بتاؤں کہ یہ کوئی 68 یا 69 کیا 1969 اس میں کوئی انگریز انجینئر تھا، انہوں نے یہ سروے کیا تھا، اس کے بعد وابڈا نے سروے کیا اور ان کو فیزیبل قرار دیا کہ یہ ڈیم آپ بناؤ گے تو اسے کوئٹہ کو پانی مل سکے گا۔ اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ بنی، پروجیکٹ والوں نے یہاں پہ سروے کروایا، دوبارہ سروے کرانے کے بعد اس کے فنڈ جو تھے وہ وہاں پہ خرچ کرنے کی بجائے انہوں نے یہاں پہ پائپ لائن وغیرہ میں خرچ کر دی۔
واسا کے ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان اچکزئی جو ہماری ساتھی سبا اعتزاز سے بات کر رہے تھے، اور یہیں سربین اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر مہپارہ صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے رابن وارن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں حزب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے، اور آج خبروں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے احمد رضا نے۔
نیپال میں سنیچر کو آنے والے زلزلے میں انسانی اموات کی تعداد 5,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیپال میں امدادی سامان لے جانے والا C-130 طیارہ 58 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پاکستان دسمبر میں سزائے موت پر عمل درآمد کی بحالی کے بعد سے 100 افراد کو پھانسیاں دے چکا ہے۔ کراچی میں لاپتہ بلوچوں کے المیہ پر مذاکرے کے اہتمام کے چند گھنٹوں بعد سماجی کارکن سبین محمود کے قتل کے خلاف آج اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں حکام کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان 3 دن سے لڑائی جاری ہے اور بھارتی حکومت نے 9,000 این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیموں اور مقامی فلاحی اداروں کے لائسنس منسوخ کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔